آواز دوست کے نامی مقابلہ میری کہانی.
جب میں 10 سال کا تھا 12 سال کا تھا تو میں نے گٹار سیکھنا شروع کر دیا تھا.
بیٹھے بہت ڈر لگتا ہے, بچے لوگ کو مارتے ہیں, ابھی بجلی ہے پیسہ کرنٹ لگاتے ہیں,
فون سے رابطہ کرتے ہیں, 2 لاکھ روپے لاؤ اپنے بچیوں کو لے جاؤ.
میری کہانی.
انسان کو ہوش نہیں رہتا ہے, دنیا نا الٹ جاتی ہے.
السلام علیکم سامعین, پروگرام ہے میری کہانی, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز عزیز, پروڈیوسر ہماری ساری اسد اور انجینئر ہیں نیلسن لوبس. تو سامعین, ابھی آپ نے اس کا جو تھیم سنا جس کے آخر میں آپ کو ایک آواز آتی ہے خاتون کی کہ انسان کو اپنا ہوش نہیں رہتا, دنیا الٹ جاتی ہے, یہ آواز طلعت حمدانی کی ہے. 9/11 جب امریکہ میں ہوا تھا تو ان کا بچہ سلمان ان پیرامیڈکس میں شامل تھا جو کہ جان بچانے کے لیے 9/11 میں جو 2 عمارات متاثر ہوئی تھیں ان ٹاورز پہ تھے, اور وہاں پہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلا. بعد میں پتہ لگا کہ وہ اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہلاک ہو گئے تھے. تو طلعت مجھے اپنی میں سے بات کر رہی تھی اور وہ اپنی کہانی سنا رہی تھیں, تو انہوں نے آخر میں یہ بات کہی اور یہ ایسی ان کے دل سے, ایک ماں کے دل سے ہوئی نکلی ہوئی بات تھی کہ میں نے اس کو اپنے اس میں تھیم میں شامل کیا, اور جب بھی میں اسے سنتی ہوں طلعت کی شکل میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے, اور ان کے پیارے سے بیٹے کی, ایک بہت ہی جوان اور زندگی سے بھرا ہوا بچہ جس کی بڑی انسانی ہمدردی اور محبت کرنے والا بچہ تھا. تو آج خاص طور سے مجھے طلعت کی یہ بات اس لیے اچھی لگی کہ آج ایک ماں ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں, راحیلہ آصف ان کا نام ہے, کراچی سے یہ اپنے بچے کی کہانی سنائیں گی, اور ہمارے بہت ہی پسندیدہ مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود صاحب, نشتر میڈیکل کالج سے ان کا تعلق ہے, آنکولوجی ڈپارٹمنٹ کے یہ صدر ہیں اور بہت اچھے ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب مجھے آج آپ بہت آپ کی تعریفیں میں اس لیے کر رہی ہوں کہ جو کہانیاں ہیں اس کے لیے میں نے کتنے سارے لوگوں سے بات کی, اور مجھے تھوڑا سا یہ اندازہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ جو لوگ ڈاکٹر ہوں اور اس پیشے سے وابستہ ہوں جس میں ہم انہیں مسیحا کہتے ہیں تو وہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کے لیے آمادہ بھی ہوں, اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی, اور میں ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی جانتی ہوں کہ پاکستان میں چونکہ بہت کم سہولیات دستیاب ہیں تو شاید ڈاکٹرز کے لیے اتنا آسان نہیں ہے, لیکن پھر میں ساتھ ساتھ آپ جیسے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ جب بھی میں نے کبھی ان سے درخواست کی وہ ہمیشہ آئے اور انہوں نے اپنی جس حد تک مدد کر سکتے تھے کرنے کی کوشش کی. تو ڈاکٹر صاحب میں اس انسانیت کے لیے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں, مطلب تہے دل سے. اور جی آپ کو میں نے کچھ زبانی بتایا بھی تھا ایک بچے کے بارے میں, حمزہ علی اس بچے کا نام ہے, اور ان کی امی ہمارے ساتھ ہیں راحیلہ آصف, ان سے تو آپ کی میں بات کراؤں گی, لیکن چلیے پہلے ہم راحیلہ کی زبانی حمزہ کی کہانی سنتے ہیں. تھوڑی سی حمزہ کی آواز بھی ہے, ان کے والد جو ہیں آصف ان کی آواز بھی ہے, لیکن کہانی سنتے ہیں.
میرا نام راحیلہ آصف ہے, میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. میرا بیٹا ہے حمزہ علی نام ہے ان کا. میرے بیٹے کی عمر 15 سال ہے, تقریباً 5 مہینے سے وہ بلڈ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے, اور وہ میٹرک کا طالب علم ہے. بہت ہی پیارا معصوم بچہ ہے, اس نے ابھی تک دنیا بھی نہیں دیکھی ہوئی اور اس کو یہ اتنا خطرناک مرض مبتلا ہو گیا ہے. اس کی زندگی ہم سب کی مشترکہ کوششوں سے بچائی جا سکتی ہے. ہم نے جب تک ابھی اس کا علاج کروایا ہے نا آغا خان سے, اس میں نا اس کے پازیٹیو اس کے ریزلٹس آئے ہیں ابھی تک. تو ابھی تک ہم اس کے آغا خان میں تقریباً 13 لاکھ روپے خرچ چکے ہیں. ہمارے انتظامیہ بچے کی جان بچانے کے لیے علاج کے مزید 30 لاکھ روپے کا تقاضا کر رہی ہے, لیکن اب میری مالی حالت ایسی نہیں رہی کہ میں اس کا اور علاج کرا سکوں. اپنے گھر کی تمام قیمتی چیزیں مثلاً پلاٹ, سونا اور دوسری قیمتی اشیاء سب فروخت کر چکے ہیں ہم لوگ. بچے کو ہماری نگرانی اور سپورٹ کی بہت ضرورت ہے. اب میں نے اس مسئلے کو آپ کے سامنے رکھا ہے. میری شادی 1998 میں ہوئی تھی, تو میرے شوہر میرے کزن بھی ہیں تو ان کے ساتھ ہوئی تھی. ہمارے جوائنٹ فیملی ہے نا, سب اکٹھے ہی رہتے ہیں. میرے سسر کے نا جیسے 3 بھائی ہیں تو وہ سب جوائنٹ فیملی ہے, تو پھر ہم جو میرے شوہر بھی 3 بھائی ہیں تو وہ سب جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے. جیسے ایک کمرہ سب کے پاس ہونا ایک گھر میں, تو ایسے تھے. تو میرے شوہر کی تھی برتنوں کی دکان نا, وہ بھی شوہر کی نہیں تھی, ان کے دادا کی تھی, تو اس پہ بیٹھتے تھے یہ. تو جو بھی تھا کاروبار تھوڑا بہت ہوتا تھا, لیکن ایک ٹائم ایسا آیا نا کہ اس پہ وہ قرضہ بہت ہو گیا تو نا تنگ کرتے تھے, تو اس وجہ سے نا دکان پھر ہمیں بند کرنی پڑی. تقریباً 2 سال ہو گئے ہم نے دکان بند کی ہوئی تھی. تو پھر ان کے بھائی ہیں نا میرے دیور, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. 1.5-2 سال سے ان کے ساتھ بیٹھنے لگے. جو ان کے مٹی کے تیل کا کام ہے تو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, تو گھر میں جو بھی آتا تھا تو وہ تھا, لیکن ہماری دکان ختم ہو گئی تھی. اب یہ تھا کہ جو مہینے کے مہینے آیا, جو مہینے کا آپ کو ظاہر ہے پتہ ہے بچوں کی فیسیں, جو بچے بیمار ہو جاتے, علاج معالجہ یہ وہ, تو بس اسی میں ہی وہ ہو جاتا تھا. تو ہمارا کچھ بھی نہیں, جو تھوڑا بہت تھا پلاٹ, اب ظاہر ہے بچہ بیمار ہوا تو اس میں وہ بھی گیا. 3 بچے, میرا بیٹا بڑا ہے حمزہ, اس کی عمر 15 سال ہے, پھر چھوٹی بیٹی ہے میری, اس کی عمر 12 سال ہے, پھر سب سے چھوٹا بیٹا ہے, اس کی عمر 6 سال ہے. سب بچے پڑھتے ہیں.
بتائیے تفصیل بتائیے.
بیٹا میرا بڑا میٹرک میں ابھی گیا تھا, علی نا, حمزہ علی, ابھی میٹرک میں 2-3 مہینے ہوئے تھے گیا. بیٹی میری 7th میں, اور سب سے چھوٹا بیٹا میرا KG 2 میں. کرکٹ کا بہت زیادہ شوقین ہے, موٹر سائیکل چلانے کا, کرکٹ چلانے کا بہت شوقین تھا میرا بیٹا تو, لیکن اب ایسی بیماری ہو گئی تو اس کو ڈاکٹر نے, اسکول بھی ابھی نہیں جا رہا. وہ
2 مہینے پہلے بھی, 4-5 مہینے پہلے جب یہ بیمار ہوا نا, اس سے 1 مہینے پہلے کی بات ہے, زیادہ بھی کوئی لمبا عرصہ نہیں ہوا اس کو بیماری ہوئی ہے نا. جیسے عام بیماری, جیسے ہم سمجھتے تھے کہ جیسے عام بیماری ہے, تھکاوٹ ہوتی ہے اس کو, چلتا پھرتا نہیں ہے, سویا رہتا ہے, سستی سستی رہتی ہے نا, تو یہ تقریباً اس کو 1 مہینے یہ ٹھیک رہا ہے. تھوڑا تھوڑا پہلے ایک ہفتے اس کو شکایت رہی کہ وہ اس کو سستی سستی رہتی تھی, پھر اس کے 1 ہفتے بعد اس کو بخار ہو گیا تھا, تو ہم اس کا علاج کروا ہی رہتے. کبھی اس کو کبھی ٹیسٹ میں کبھی ٹائیفائڈ آ جاتا, کبھی جائنڈس آ جاتا, تو لیکن اس کا علاج ہو بھی رہا تھا, لیکن اس کو کوئی نا صحیح علاج, وہ اس سے بہتری نہیں آ رہی تھی, بلکہ اور الٹا اور بالکل پیلا پیلا ہوتا جا رہا تھا نا, کہ پیٹ میں بھی درد شروع ہو گیا تھا. ڈاکٹر نے اور ٹیسٹ مزید لکھ کے دیا, تو پھر اس میں, پھر اس کو نا یہ آغا خان کے ٹیسٹ لکھ کے دیے نا, تو پھر اس میں اس کی ایک بیماری آ گئی تھی. ہم بھی اس کا بالکل کام 4.1 رہ گیا تھا. بڑی قیامت ہی گزر گئی جب بیماری کا پتہ چلا, ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہم نے کہا تو ہم چلو چھوٹی موٹی بیماری ہوگی, کیونکہ بخار وغیرہ یا کوئی پیٹ کا درد کچھ ایسی, لیکن پھر کیا کر سکتے ہیں. اب ڈاکٹر نے ایکیوٹ لمفوئڈ لیوکیمیا یعنی کہ بلڈ کینسر کا مرض بتا دیا تھا. پھر ڈاکٹر نے اس کو کیا کیا بتایا, ہمارے تو پاؤں پہ زمین نکل گئی, تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی. ہم لگا تھا کہ کیا ہمارے سارے گھر والوں پہ, ہمارے سارے خاندان والوں پہ, ہمارے گلی محلے کے, آپ سوچ بھی نہیں سکتی کہ نا سارے کے سارے ایسے ہاسپٹل میں اس رات کو ایسے جمع ہو گئے تھے سارے. ہم نے بتا دیا آپ کو, ایسے رونا دھونا مچ گیا تھا ہمارے گھر میں. سوچ بھی نہیں سکتی تھی بچے کو بھی ایسی بیماری ہو جائے گی. اس کا علاج تو کیمو تھراپی بتا رہے ہیں ڈاکٹر, کیمو تھراپی کے ذریعے اس کا 3 سال تک علاج ہوگا. کل ڈاکٹر نے تو سب سے پہلے اس کا بون میرو کیا تھا, ابھی کئی ہڈیوں تک تو اس کی بیماری نہیں پہنچی ہوئی, اور پھر آئی ٹی کی تھی اس کی. اب اس کی شروع میں پہلے ہی مہینے میں 5 آئی ٹی کی, جسے کمر میں سے پانی نکالا نا اس کا, اور پھر کمر کے ذریعے کیمو کی دوائی دیتے ہیں اس کو, اور اس کے علاوہ کبھی ڈرپ کے ذریعے کبھی انجیکشن کے ذریعے بھی کیمو لگاتے ہیں. ہم روز ایک دن چھوڑ کے ایک دن جانا پڑتا ہے, جیسے کبھی ہوتا اب کبھی آتا ہے, جس دن روز جاتے ہیں نا تو اس کو ہفتے میں 4 دن کبھی کیمو لگتی ہے. تو ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ 9 ماہ تک سے مسلسل ہمیں ایسے ہی جانا پڑے گا, پھر 9 ماہ کے بعد کبھی 15 دن بعد, کبھی مہینے کے بعد ایسے بلا کے اس کا علاج کریں گے کیمو تھراپی کے ذریعے. امید ہے اللہ سے کہ ہو جائے گا ان شاء اللہ. ڈاکٹر زہرا ہے, ڈاکٹر زہرا فدو وہ ان کا علاج کر رہی ہیں, اس کے علاوہ ڈاکٹر نورین مشتاق بھی ہیں, وہ بھی علاج کر رہی ہیں اس کا. اور ہے تو صحیح علاج, لیکن بہت مہنگا علاج ہے. جو ہم جتنی ہمارے سے کوشش ہو سکی ہم نے تو کیا, کیونکہ بیٹا علاج سے بڑھ کے تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا, جتنا ہم سے اس کا کر لیا. کوئی پلاٹ کا کوئی زیور وغیرہ جو گھر میں ہوتا ہے, کوئی کمیٹیاں تھی, کوئی کیسے کوئی چھوٹے بھائی نے ان کے قرضہ ادھار لیا, کچھ کیا کیا, تو ابھی تک ہمیں تقریباً 15 لاکھ روپے تو ہمارے لگ ہی چکے ہیں, کیونکہ آئی سی یو میں رہا تھا, یہ پھر یہ وہ سب کچھ نا. تو اب ظاہر ابھی تو بھی ہمیں دوسرا مہینہ ہی ہے ہاسپٹل میں, تو ابھی تو آگے کتنا لمبا علاج ہے. ابھی ڈاکٹر اور کہہ رہے ہیں 20-25-30 لاکھ روپے تک اس کے اور لگ جائیں گے. شروع میں تھے نا تو ہمیں زیادہ اتنا سے ہم نے نہیں کر سکے, ابھی تو ہمیں نا کچھ زیادہ وہ اتنی معلومات ہی نہیں کی. کام ابھی ٹوٹے بھی ہم پہ اتنا ماشاء اللہ جوان بچہ ہمارا ایسے وہ ہو گیا, تو اس کے بارے میں کوئی زیادہ پوچھ گچھ بھی نہیں کی ہم نے.
لیکن اب جو آپ کے اوپر ایک مشکل وقت پڑا, تو آپ نے پوچھ گچھ کی کچھ, کیا صورت ہے آغا خان میں؟
تو یہ تو پھر میرے شوہر ہی بتا سکیں گے نا, کیونکہ وہ زیادہ وہ انہیں کو ہی وہ ہوتا ہے پتا. ابھی تو اس کا علاج ہو رہا ہے, لیکن وہ بس بہت زیادہ کمزوری, آپ کو ظاہر پتا ہے کیمو تھراپی کی وجہ سے بال وال بالکل جھڑ گئے, ٹانگیں بالکل کمزور, اس کے باتھ روم بھی نہیں جاتا.
تو راہیلہ اسپتال میں علی ہے؟
ایک دن چھوڑ کے ایک دن ہمیں بلاتے ہیں نا پھر کیمو کے ذریعے, اور خدا نہ خاص کر اس کے ابھی سیل کم ہو جائیں, اگر ہو بھی جاتے ہیں تو پھر ایڈمٹ بھی کرنا پڑتا ہے, پھر اس کو 2 دن کے لیے, کبھی 3 دن کے لیے.
تو آپ نے کچھ دیکھا, فرق دیکھا اس پہ, اچھا اثر پڑا کچھ علاج کے بعد؟
ہاں اللہ کا شکر ہے, देख रही हूँ, और इसके अलावा जो रिपोर्ट करवाते हैं ना, फिर वो दोबारा कमर से पानी वगैरह लेते हैं, आईटी वगैरह करते हैं ना, आईटी बोलते हैं वो लोग, तो फिर उसमें कह रहे हैं कि ना वो थोड़े वो उसके जो जरूरत है ना वो कम हो रहे हैं।
अली से मैं बात कर सकती हूँ?
जी हाँ कर सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।
हाँ बेटा वालेकुम सलाम, कैसे हैं
आप? ठीक हूँ। पहले
क्या आपकी आवाज़ तो बड़ी प्यारी है अली, बहुत ही भोली भाली और प्यारी आवाज़ है। कितने साल के हैं आप?
जी 15 साल के।
15 साल के हैं तो अली कैसी तबीयत है बेटा आपकी?
पहले से तो बेहतर है।
स्कूल तो नहीं जा सकते होंगे अभी आप?
वो डॉक्टर ने भी मैंने किया और मैं चल भी नहीं सकता, कभी टीवी देख लिया कभी मोबाइल में लगे।
को कुछ काम होमवर्क वगैरह घर पे दिया जाता है या आपने स्कूल बिल्कुल छोड़ रखा है?
जी बिल्कुल छोड़ दिया।
स्कूल याद आता है अब नहीं जा रहे तो?
जी याद आता है, हम बैठते थे सारे दोस्त यार मिलके बैठते थे, इसलिए सारे दोस्त यहाँ मिलके बैठते थे, बातें बातें करते थे।
चलो इंशाल्लाह तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे बेटा, फिक्र नहीं करो। जरा एक मिनट को अबू को दे दो फोन अपने। जी वालेकुम सलाम। थोड़ा सा बताइएगा आसिफ साहब कि आपने आगा खान में बात की कोई, कि कोई उनका प्रोग्राम ऐसा है जो मदद कर सके, कुछ इस तरह बात हुई आपकी?
वहाँ पर मैं गया था तो कुछ उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत सब कुछ देते, मुझे क्या देते हैं सब कुछ देते हैं, वो डिस्काउंट क्या वेलफेयर मदद करते हैं, 25% भी देते हैं, 20% भी देते हैं, 30% भी देते हैं, कीमो के ऊपर तो मुकम्मल ही दे रहे हैं। अभी तो 3 साल पड़े हुए हैं, पूरे 3 साल, 3 साल में आप अंदाजा लगा लीजिए कि अभी 2 महीने से अगर 2 महीने 3-4 महीनों के अंदर 15 लाख रुपए लग चुके हैं। अभी 3 साल और पड़े हुए हैं, 3 साल में कितना खर्चा हो सकता है? दवाइयों के पैसे लेते हैं, नर्सिंग के पैसे लेते हैं, अपना आगा खान के पैसे लेते हैं,
उसमें गुंजाइश नहीं है कि वो मुफ्त कर दें?
नहीं, वहाँ वेलफेयर ऑफिस है, बहुत सारे वेलफेयर ऑफिस है, बस वहाँ जाते हैं, हमारा वेलफेयर हुआ हुआ है तो उसमें जितना डिस्काउंट मिला हुआ होता है हमारे को वो उसमें लिख देते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरी जगह जाना पड़ता है, वो उसको वेरीफाई करता है, फिर उसको स्टैम्प लगा देता है, फिर सारे 1 लाख रुपए का बिल बना है तो वो 25% काट के 75,000 हमसे ले लेते हैं। 3 साल डॉक्टर ने हमें इलाज बताया, अब इसका कीमोथेरापी का जो डॉक्टर ने हमें अंदाजा बताया है 20 से 25 लाख रुपए बताए टोटल, ये जो इसका कीमोथेरापी का बताया 20 से 25 लाख रुपए का ना। अब इसको कीमोथेरापी जो होती है इससे इसको साइड इफेक्ट जो होते हैं वो खर्चा इसके में शामिल नहीं है, वो खर्चा इलाजी है। अब जैसे मिसाल है इसको बुखार चढ़ गया, डॉक्टर कहते हैं बुखार में इसको फौरन हॉस्पिटल लेकर आओ, इसको हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं बुखार के अंदर, उसके अंदर 2-3 दिन में जाते हैं बुखार को कवर करने में, ये खर्चा ये इसमें शामिल नहीं है। मोशन लग गए या इसको उल्टियाँ लग गई उसमें हम जाते हैं इसको लेकर उसमें दाखिल कर लेते हैं तो ये इसमें शामिल नहीं है। रिमूव इंजेक्शन लगते हैं इसमें कुछ शायद फिट हो गया तो वो 2-3 दिन 4 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा, वो खर्चा लगे।
आसिफ साहब डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जो बीमारी है जो जिस टाइप का ब्लड कैंसर है बच्चे को, क्या उसमें ये मुकम्मल 3 साल में सेहत याब हो जाएंगे?
इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरे पास तमाम रिपोर्ट्स हैं 2 महीने सवा 2 महीने की, वैसे तो मैं भी बहुत मुतमिन हूँ, हर चीज से मुतमिन हूँ, इलाज बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग।
तो सामिन आसिफ साहब की आवाज़ थी, राहिला हमारे साथ हैं। राहिला आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
जी जी।
अच्छा आपके हमारे साथ, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में बताया था, प्रोफेसर डॉक्टर अहमद एजाज मसूद साहब हैं जो कि निश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में ऑनकोलॉजी के सरबराह हैं। तो डॉक्टर साहब आप बात कर सकते हैं राहिला से अगर जो भी करना चाहें। जी
जी
कुछ पूछना चाहेंगे?
अस्सलाम वालेकुम
डॉक्टर साहब, आपको सलाम कर रहे हैं।
जी मेरे का वालेकुम अस्सलाम।
जी जी
आवाज आ रही है आपको?
जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बहुत सा।
अच्छा मैंने पूरा केस देखा है, पूरा केस सुना है आपका, सारी चीजें देखी है। ये जो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया है ये काबिले इलाज मर्ज है, और जो हिस्ट्री बच्चे की दी जा रही है ये बच्चे की प्रोग्रेसिस बहुत अच्छी नजर आ रही है, क्योंकि जितना जल्दी इसकी रिकवरी हो जाती है, बोनर और रिमिशन में जाती है, उतना अच्छे रिजल्ट होते हैं इसके, और ये टोटल इलाज इसका तकरीबन 1 साल का होता है। और इसमें जो मसला ये होता है कि बार बार खून की जरूरत पड़ती है, बार बार पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बेसिकली हम जो खराब सेल होते हैं बॉडी में जिनकी वजह से ये ब्लड कैंसर होता है वो हमने उन्हें खत्म करना होता है, और हेल्दी सेल्स को बॉडी के अंदर लाना होता है और वो बॉडी के अंदर ही होते हैं जिन्हें हम रिकवरी करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका ट्रीटमेंट होता है और ये एक साल तकरीबन लगता है। हमारे यहाँ मुल्तान में तो मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो रिकवर हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है हम निशर मेडिकल कॉलेज में उन्हें फ्री मेडिसिन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अलबत्ता खून के लिए पेशेंट खुद अपने लवाइसिन लाता है और उसके ब्लड वगैरह वो अरेंज करते हैं। अदरवाइज हमारी कोशिश होती है कि हम अद्वियात उसे फ्री दें और इसमें कई दफा पेशेंट को रेडिएशन भी देनी पड़ती है वो भी हम मुल्तान में निश्चर में फ्री देते हैं। तो हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। आगा वाले हकीकतन ऐसा ही है उनका प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है जो वो दे रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। अलबत्ता उनकी कुछ मजबूरियां हैं वहां पे क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में जैसा ही मैंने खुद बताया है कि उनके कुछ प्रोटोकॉल हैं। अलबत्ता मैं ये पूछना चाहूंगा कि वहां पे एक शैम्बुल अशरफ साहब है क्योंकि ये बच्चा 15 साल का है ये कुछ लोगों में ये पीडियाट्रिक ग्रुप में आता है और कुछ लोगों में एडल्ट ग्रुप में आता है ये तो कुछ सेंटर्स पे तो ये शैम्बुल अशरफ साहब इन्हें ट्रीट कर रहे हैं उनका एक वहां पे चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स है और वहां पे जा सकते हैं मगर चूंकि ये आखा में प्रोटोकॉल चल पड़ा है इन्हें आखा से ही ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। अब ये हमें बताएं कि ये क्या करना चाहते हैं और क्या कैसा चाहते हैं वो फिर हम हाजिर हैं।
राहिला
जी जी
डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आप क्योंकि डॉक्टर साहब निश्चर में तो आपका तमाम इलाज कर सकते हैं और मुफ्त कर सकते हैं लेकिन जाहिर है कि हम सब ये समझते हैं कि मुल्तान जाना और वहाँ रहना आपके लिए शायद मुश्किल हो लेकिन मैं ये समझती हूँ मतलब अगर आप मुझसे राय लें तो बच्चे का एक ऐसा मामला होता है कि अगर आपको आखिर में जाके 20-25 लाख रुपए का खर्चा है और माँ या बाप में से कोई एक जाके बच्चे के साथ रह जाए वहां पर डॉक्टर साहब कह रहे हैं एक साल की बात है तो आप उसको ले जा सकते हैं वहां पर मुल्तान
बच्चा रिमिशन में जा चुका है 3 माह तो हो चुके हैं
जी 3 माह हो चुके हैं तो 9 महीने बाकी हैं
लेकिन हमें तो ये आग खान वालों ने 2.5 से 3 साल का बताया इलाज।
डॉक्टर साहब मैंने आपको जो रिपोर्ट्स भेजी थी ना वो एक और साहब की थी वो मैं आपको भी उनकी कहानी सुनवाती हूँ इस बच्चे की कहानी
मुझे पता है उसका और वो उसकी बाद में करूंगा
जी उसकी जी जी तो आप डॉक्टर साहब आप ये समझते हैं कि 9 महीने में हो सकता है तो लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि क्या कोई भी ऐसी जी जी कही
बात ये है कि ये देखना पड़ेगा कि आग हमारा ने कौन सा प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया है मुख्य प्रोटोकॉल है।
अच्छा।
अगर उन्होंने हो सकता है 2.5 साल वाला प्रोटोकॉल यूज किया हो तो फिर उसमें 2.5 साल ही ट्रीटमेंट देनी पड़ती है ये डिपेंड करता है कि मुख्य प्रोटोकॉल हैं जिनके तहत हम ट्रीट करते हैं इन बच्चों को।
तो इसका मतलब ये है कि अगर वो जो प्रोटोकॉल है वो 2.5 साल वाला है तो अब उसके फिर 2 साल के करीब बल्कि 2.25 साल बाकी है आपको वो उसी को आगे करना होगा उसको चेंज नहीं कर सकते
जी।
अच्छा तो
क्योंकि उसने ये रिस्पांस मिल चुका है और रिस्पांस अच्छा मिला है
जी
तो उसके लिए ही चलना पड़ेगा। क्या ये रिपोर्ट आपको भेज सकते हैं और फिर आप मुझे सेंड कर दें तो मैं उसे देख के जरा नेक्स्ट टाइम अगर हम इसे डिस्कस कर लें
जी जरूर। राहिला ये जितनी भी रिपोर्ट्स है ना ये बहुत आसान काम होता है इनको स्कैन करके आप इन तमाम कागजात को स्कैन करके आप हमें भेज सकते हैं ये जो आपके जो अजीज हैं नहीं आपके पास कॉपियां हैं ना अब आपके जो रिश्तेदार हैं ना ये बहुत समझदार हैं इन्होंने अभी मुझे अली की तस्वीर भी इस तरह भेजी थी तो ये क्या करेंगे कि जिस कंप्यूटर के ऑफिस से गए थे ना वहां ये जाके स्कैन करा लेंगे इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को इनकी कॉपी बनके कंप्यूटर में आ जाएगी और उसके बाद वो आप मुझे उसी पते पे जिस पे आपने मुझे भेजा है तो हम डॉक्टर साहब को ये सारी चीजें मैं फौरी तौर पर भेज दूंगी अगर आप आज ही के दिन में ये काम कर दें और या कल कर दें तो मैं उसी वक्त जैसे ही आपकी ईमेल मुझे मिलेगी मैं डॉक्टर साहब को फौरन भेज दूंगी तो हम आपसे रابطे में रहेंगे लेकिन आप फिर भी थोड़ी सी आपको तसल्ली हुई होगी कि बच्चे के लिए मैं डॉक्टर साहब एक दो चीजें पढ़ना चाहती हूँ। मैं फेसबुक पे हमने अली की तस्वीर डाली थी बहुत माशाल्लाह से प्यारा सा बच्चा आपको पता है बच्चे तो सभी प्यारे होते हैं तो उसमें किसी ने लिखा है एम रियाज रजा साहब हैं उन्होंने लिखा है कि काश हमजा अली के लिए मेरे पास दुआ के अलावा कुछ कर सकता तो मैं कुर्बान कर देता और उन्होंने अपील किया है कि जो भी अमीर लोग हैं साहिब इस्तेआत हैं उन्हें इस बच्चे की मदद करनी चाहिए। तो वैसे रजा साहब दुआ में बड़ी ताकत होती है आप दुआ कीजिए और कुछ ना कुछ हो जाएगा अगर इसके लिए कोई भी हमें मिल जाता है डोनर जो
इंशाल्लाह
اور ڈاکٹر صاحب سے مجھے پوری امید ہے, وہ زیادہ امید دلا نہیں رہے, لیکن میرا دل کہتا ہے کہ انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا. اچھا, اسی طرح ایک اور صاحب ہیں محمد احمد, لیکن ڈاکٹر صاحب علاج مطلب پیسے نہیں ہے نا ان کے پاس, اب مسئلہ تو یہ ہے, یہ اپنا پلاٹ بھی بیچ چکے, راہیلہ نے اپنے زیور بھی بیچ دیے,
اللہ تعالیٰ خود راستہ بنا دیتا ہے, اللہ تعالیٰ خود راستہ بنائے گا.
ٹھیک ہے راہیلہ, اب آپ کا دل کچھ مطمئن ہوا؟
جی ہاں بہت زیادہ.
تو آپ اطمینان رکھیے, کچھ بات پوچھنی ہو اگر آپ کو بیماری کے بارے میں, ڈاکٹر صاحب خود ماہر ہیں اس مرض کے نا, تو آپ پوچھ سکتی ہیں کوئی بات, اگر پوچھنا چاہیں, پوچھنا چاہیں گی کچھ علی کے بارے میں؟
بس میں بس علاج تو اس کا ہو رہا ہے نا, تو وہ میں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ 9 مہینے میں اس کا علاج ہم لوگ کرتے ہیں ملتان میں, تو ہمیں تو انہوں نے 2.5 سال کا جیسے پروٹوکول دیا ہے نا, اب آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ جو انہوں نے پروٹوکول دیا تو اسی کے مطابق چلے گا, تو پھر وہ جیسے آپ کہہ بھی رہے ہیں جیسے صحیح علاج ہو رہا ہے آغا خان میں, تو اور دل مطمئن ہو گیا ہے. تو بس اب ملتان جانے کا بہت مسئلہ ہے نا, کیونکہ وہ تو جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے وہاں پر.
جی ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟
میں کہہ رہا ہوں جی تسلی رکھیں, ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ریکور ہو جائے گا, اور یہ 100% امید ہے مجھے یہ ٹھیک ہو جائے گا.
چلیے ڈاکٹر صاحب اتنی اچھی سی بات آپ نے کہی. راہیلہ بس اب آپ خوش خوش گھر میں بیٹھیے, کل آپ بہت رو رہی تھیں اور علی کو. اچھا میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے, راہیلہ آپ بھی لائن پہ رہیے. ڈاکٹر صاحب یہ علی نے اسکول جانا چھوڑ دیا ہے, مطلب یہ کیونکہ کیا بچے کے لیے پڑھنا بہت مشکل ہے اس وقت, یا مطلب کس طرح کچھ اس کو نارمل زندگی میں رکھنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ماں باپ؟
جی بالکل, بات یہ ہے کہ یہ جو ٹریٹمنٹ ہوتا ہے نا, اس میں بچوں کی امیونٹی کم ہو جاتی ہے, انفیکشن کے بہت چانسز ہیں, تو جتنا ہم ان بچوں کو انفیکشن سے بچا سکیں گے نا اتنا اچھا ہے.
اچھا,
تو یہ اسکول جائے گا تو بچوں کے کراس انفیکشن کا بڑا خطرہ ہوتا ہے, اور وہ کراس انفیکشن ہی بچے کو خراب کر دیتا ہے, تو ایٹ ٹائمس تو ہمیں یہ ہوتا ہے بچے کو آئسولیٹ بھی کرنا پڑتا ہے. بالکل, تو میرے خیال میں اسکول نہیں جانا چاہیے بچے کو, کیونکہ بچہ جائے گا تو دوسروں سے انفیکشن لگنے کا بہت اندیشہ ہے.
اور گھر پہ کیا احتیاط رکھیں گے؟
خطرہ ہو سکتا ہے,
احتیاط کیا کر سکتی ہیں؟
میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں شہناز جی, میں نا ہماری بھی چھوٹی بیٹی کو بخار ہو گیا تھا.
جی کیا کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ چھوٹی بچی کو بخار تھا
جی, تو پھر وہ اس کو علی کو بھی بخار ہو گیا تھا نا, تو پھر اس وجہ سے ہمیں ایڈمٹ کرنا پڑا حمزہ علی کو نا, اور اس طرح اگر وارڈ میں اگر یہ ایڈمٹ ہو تو کسی بچے کو کھانسی ہو, نزلہ ہو, کچھ ہو, تو پھر وہ علی کو یا الگ کر دیتے ہیں یا پھر ان بچوں کو وارڈ سے نا دوسرے وارڈ میں شفٹ کر دیتے ہیں, ان بچوں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں.
اچھا,
تو ان کو ہوتے ہیں نا, تو ان کو جی جس کو نزلہ زکام بھی ہو نا تو اس سے بھی دور رکھتے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب میں نے اکثر دیکھا ہے یہاں امریکہ میں تو دیکھا ہے کہ بچوں کو ماسک وہ کہتے ہیں پہنے رکھیں, ناک اور منہ ڈھکے رکھیں, تو کیا علی کو بھی؟
بتانے لگا تھا جی, دیکھو میں وہی بتانے لگا تھا احتیاطی تدابیر میں, ایک تو سب سے پہلے جو میں عرض کروں گا کہ روزانہ بچے کو گھر کے دھلے ہوئے نہلانے کے بعد گھر کے دھلے ہوئے صاف کپڑے پہنانے چاہیے روزانہ.
اچھا,
کیونکہ پسینہ بھی انفیکشن کا باعث بنتا ہے, اور گرمی کراچی میں کافی گرمی ہوتی ہے, تو پسینہ آئے گا تو اسے انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بچہ کچھ بھی کھائے, کچھ بھی کھائے, چاہے نمک کے پانی کی نیم گرم پانی دے کے اس کی کنجیاں کرے تاکہ منہ صاف رہے اور منہ میں انفیکشن نہ ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس سے کوئی ہاتھ ملانا بھی چاہے تو گھر میں ایک برتن میں ڈیٹول والا پانی رکھے, پہلے ڈیٹول والے پانی سے ہاتھ دھونے کے بعد بچے کو ہاتھ لگائیں, تاکہ آپ اگر باہر سے آئے اور آپ کے ہاتھوں پہ جراثیم ہے تو وہ بھی بچے کو بچ جائے اس سے. یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطی تدابیر ہیں, اگر ٹوائلٹ جائے تو ٹوائلٹ میں لوٹے میں پانی ڈالے تو ادھر بھی ڈیٹول کا استعمال کریں. انفیکشن سے بچانا بہت ضروری ہے, یہ انفیکشن ہی ہے جو ان بچوں کو خراب کرتا ہے, ادروائز کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ان کا علاج.
تو راہیلہ آپ کر رہی ہیں سارا کچھ احتیاط اس طرح کی؟
جی ہاں جی, پہلے مہینے تو ہمیں اتنا وہ نہیں تھا نا, کیونکہ ہمیں اتنی زیادہ معلومات بھی نہیں تھی, تو بہت زیادہ پھر اس کو داخل کرنا پڑا, کبھی موشن کی وجہ سے کبھی کس وجہ سے, تو پھر اب اللہ کا شکر ہے پھر ڈاکٹر نے بھی سب نے بھی احتیاطی تدابیر بتائی ہیں, پھر وہ ماسک پہنے رکھتے ہیں تو وہ
اچھا
اللہ کا شکر ہے تھوڑا فرق ہے جی.
اور میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے راہیلہ, کہ بچے آج کل جو جیسے ریموٹ کنٹرول استعمال کرتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا وہ جو گیم کھیل رہے ہوتے ہیں, ہیں تو اس کو بھی آپ نا ڈس انفیکٹ کیا کریے کسی چیز سے پوچھ کے اچھی طرح ڈیٹول والے پانی سے ہر دن, کہ دوسرے بچوں کے ہاتھ لگیں پھر اپنے منہ کو لگائے گا انہیں ہاتھوں کو. تو آپ یہ سب احتیاط رکھیں, مجھے امید ہے کہ بچہ جلدی صحت مند ہو جائے گا اگر آپ یہ سب احتیاط رکھیں گے نا.
اور میں انشاءاللہ یہ بھی کروں گی, ذہن میں نہیں تھی نا, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں پھر ہوتی ہیں, انشاءاللہ اس کی بھی کوشش کروں گی.
اچھا آپ چاہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہ سکتی ہیں ہم, یا آپ چاہیں تو اب آپ ریڈیو پہ یہ پروگرام سن سکتی ہیں. 972 ہے ہمارا میڈیم ویو 972, اس پر آپ یہ پروگرام سنیے کیونکہ ہم ایک اور اب کہانی سنوائیں گے ڈاکٹر صاحب کو. اور ڈاکٹر صاحب آپ راہیلہ کو کچھ اور بتانا چاہتے ہیں؟
نہیں بس ٹھیک ہے, میں دعائیں دے سکتا ہوں اور اگر کوئی ضرورت ہو تو مجھے کسی دوائی کو بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتی ہیں. اور انہیں کہیں پریشان نہ ہو, بالکل اللہ کرم کرے گا اور یہ بالکل بچہ نارمل لائف میں آ جائے گا, کوئی بات نہیں. اگر بچہ ایک آدھ سال پیچھے ہو جائے گا اپنے کاسبے سے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, زندگی ہے تو سب کچھ ہے, اس طرح یہ علاج بھی ہو جائے گا اور یہ بچہ ریکور ہو جائے گا انشاءاللہ.
شکریہ بہت بہت آپ کا, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ سب کی دعائیں, میرے بچے جلدی ٹھیک ہو جائے گا.
آپ کے بچے کو تو آج اتنے سینکڑوں لوگوں نے دعائیں دی ہیں کیونکہ فیس بک پر بہت سارے لوگ دعا کر رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب تو ہم نے کہا نا کہ مسیحا جو ہوتے ہیں ان کے تو منہ سے نکلی ہوئی بات بہت اللہ میاں جلدی سنتا ہے. تو چلیے راہیلہ آپ کا شکریہ بہت بہت, اور میں آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گی, آپ بالکل اطمینان رکھیے, میں خود فون کروں گی آپ کو, لیکن آپ تمام بچے کی جتنی میڈیکل رپورٹس ہیں نا مجھے فوراً میل کر دیجیے ای میل کے ذریعے, ٹھیک ہے؟ چلیے اوکے, پھر آپ کو خدا حافظ, بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب ہم ایک چھوٹا سا پرومو سن لیتے ہیں اور تاکہ لوگ ہمارے پتے نوٹ کر لیں, اور اس کے بعد میں آپ کو دوسری کہانی سناتی ہوں جو کہ امداد علی گوپانگ کی ہے, گاؤں بڈو گوپانگ دادو سے.
آواز دوست, یہ ہے عنوان پروگراموں کے اس سلسلے کا جو وائس آف امریکہ اپنے سننے والوں کی پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تشکیل دے رہا ہے. آپ کی زندگی کی اور آس پاس رہنے والوں کی کہانیاں, آپ کے خط, آپ کے سوال, آپ کی ای میلز, اپنی کمیونٹی کے لیے آپ کی اور دوسروں کی کوششیں اور آرٹس میں آپ کی دلچسپی, یہ سب ہمارے پروگراموں کا اور مختلف انعامی مقابلوں کا حصہ ہوں گی.
ہمارا ٹول فری نمبر پروگراموں میں آپ کی شرکت یقینی بنانے کے لیے ہے, لیکن اگر آپ کی انگلیاں نمبر ملاتے ملاتے تھک گئی ہوں تو مایوس نہ ہوں. اپنے سوال اور تبصرے اپنے فون نمبر اور پتے کے ساتھ ہمیں ڈاک سے یا ای میل کے ذریعے بھیج دیں تاکہ ہم خود آپ کو فون کر سکیں.
پتہ ہے urdu.feedback@voanews.com. تفصیل کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے, پتہ ہے urdu.voa.com.
مائکرو فون کے دوسری جانب نہیں بلکہ اس کے سامنے, ہمارے ساتھ ساتھ.
تو ڈاکٹر صاحب ایک سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں اپنی معلومات کے لیے اور لوگوں کی, کیا بلڈ کینسر اور لیکیومیا ایک ہی چیز ہیں یا دو مختلف چیزوں کے نام ہیں؟
جی کیا کہا؟
مطلب میرے تصور میں یہ تھا کہ جب بلڈ کینسر ہوتا ہے وہ جی لیکیومیا جو ہوتا ہے, کیا یہ بلڈ کینسر ہی کا نام ہے دوسرا یا ایک قسم ہے کوئی؟
جی 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 بالکل 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 بالکل.
تو اس کا یہ کس حد تک قابل علاج ہے؟
بلڈ کینسر اور لیکیمیا ایک ہی بات ہے,
ایک ہی بات ہے. اچھا میں ایک ڈاکٹر صاحب کے
لیکیمیا کی بہت سی قسمیں ہیں.
اچھا
لیکیمیا کی بہت سی قسمیں ہیں, اے ایل ایل, اے ایم ایل, سی ایل ایل, سی ایم ایل, بہت سی قسمیں ہیں. تو یہ جو بچے کو کینسر ہے یہ قابل علاج ہے اور انشاءاللہ اس سے بچہ ریکور ہو جائے گا.
کون سا ہے ان کو حمزہ کو؟
ایکیوٹ لیمفو بلاسٹک لیکیمیا.
اچھا اچھا ڈاکٹر صاحب ایک کالر نے, ہمارے ایم ریاض رضا ہیں, انہوں نے فیس بک پہ پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان میں کینسر کا علاج نہیں ہے؟ میں نے بہت کوشش کی مگر تمام ڈاکٹرز کہتے ہیں اس کا علاج نہیں, بس دوائی استعمال کرتے رہو تب تک ٹھیک, اگر چھوڑ دو تو پھر شروع. لیکن انہوں نے لکھا نہیں کہ کس کینسر کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس طرح تو آپ بتا نہیں سکیں گے شاید کچھ.
جی ہاں بے شمار کینسر ہیں, اب ہم کیسے کہہ سکتے کون سے کینسر کی بات کر رہے ہیں.
جی اچھا ہم چلیے کہانی سنتے ہیں اب امداد علی گوپانگ کی. اور یہ بیچارے ابھی بھی محنت مزدوری میں اپنے لگے ہوئے تھے جب ہم نے ان کو فون کیا کہانی ریکارڈ کرنے کو, تو بس تھوڑا سا انہوں نے بتایا. آگے ہماری ساتھی سعدیہ اسد جو ہیں انہوں نے میل کی تھی کہانی, وہ کہانی سنائیں گے, لیکن شروع کرتے ہیں امداد کی اپنی آواز سے.
میڈم ابھی ہمارے سے آپ جو ہے پوری کراچی نہیں ہے میڈم, اور علاج کروایا ہے میں نے 2 لاکھ تقریباً علاج کروایا ہے. لیکن اتنے ہمارے پاس وسائل تو نہیں ہے جو آگے علاج کروا سکیں. ابھی علاج میں نہیں کروا سکتا, ابھی بیٹھا ہوں بس. اسے میرے ابھی طبیعت بہتری نہیں آ رہی, میں علاج جو نہیں ہو رہا تو طبیعت اچھی نہیں ہو رہی ہے, بس دن دن میں تکلیف بڑھتی جا رہی ہے. گھر کے حالات بھی بہت برے چل رہے ہیں میڈم, کام بھی نہیں کر سکتا میڈم. اس سے کسی سنگت دوست سے, کوئی رشتے داروں سے لے کر بچوں کا پیٹ پال رہا ہوں, اور تو میں کما نہیں سکتا میڈم.
امداد علی نے ہمیں اپنی کہانی لکھ کر بھیجی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں امداد علی ولد محمد یوسف, ساکن گاؤں بڈو خان گوپانگ, تحصیل و ضلع دادو, گزارش کرتا ہوں کہ میں گزشتہ 8 ماہ سے ایک موذی مرض میں مبتلا ہوں. میری عمر 28 برس ہے, میں نے میٹرک تک تعلیم حاصل کی ہے. میری شادی کو 8 برس گزر چکے ہیں, 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. غربت کی وجہ سے میں آگے نہ پڑھ سکا, محنت مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. روزانہ گندم کی بوریاں کندھوں پر اٹھاتا ہوں اور اس کی مجھے 250 روپے اجرت ملتی ہے, جس سے میں آٹا اور چینی وغیرہ لے کر گھر کے اخراجات چلاتا ہوں. میں بلڈ کینسر کا مریض ہو چکا ہوں, بہت علاج کروایا مگر کوئی فرق نہیں آیا. میں ایک مزدور ہوں, روز کماتا ہوں اور روز کھاتا ہوں. جب مجھے پتا چلا کہ میں ایسے مرض میں مبتلا ہوں جو کہ مجھے روزانہ کھاتا جائے گا, تو میں نے دوستوں, عزیزوں اور رشتے داروں سے مشورہ کیا اور ان سے مدد مانگی. سب اپنوں نے مجھے چندہ اکٹھا کر کے 2 لاکھ روپے دیے, جن سے میں نے اپنا علاج شروع کرایا, مگر کوئی خاص فائدہ نہ ہوا. ایک تو یہ موذی مرض اور اوپر سے 5 بچوں کا باپ. خدا نے مجھے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی ہیں جن کو مجھے کھلانا پڑتا ہے. میں مزدور آدمی تھا, اب تو میں کما بھی نہیں سکتا. میں نے معلوم کیا ہے کہ میرا ہر مہینے میں 35,000 روپے کا خرچہ آئے گا, کیونکہ جب آخری بار میں ڈاکٹروں سے ملا تو انہوں نے کہا کہ تم بچ سکتے ہو اگر تم وقت پر دوائی کھاؤ, لیکن مجھ میں تو 2 وقت کی روٹی کمانے کی طاقت بھی نہیں ہے. آپ لوگوں سے یہ ادنا سی التجا کرتا ہوں کہ میری یہ سچی درخواست رحم دل لوگوں تک پہنچائیں جو میری کچھ مدد کر سکیں, اور میں اپنے اس خطرناک بیماری سے لڑ سکوں اور اس سے نجات پا سکوں, اور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا سکوں. میں بے بس ہوں, میرا اللہ کے سوا اس دنیا میں کوئی اور نہیں ہے. اب تو وہ دوست, عزیز, رشتے دار بھی بدل گئے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مر جائے گا, ہم اپنا قرضہ کیسے وصول کریں گے. آخری بار جب میں NIBD یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف بلڈ ڈیزیز گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اگر میں نے ہر ماہ اپنا علاج نہ کرایا تو میں آہستہ آہستہ ختم ہو جاؤں گا, اور میں اب کما بھی نہیں سکتا. لوگ ترس کھا کر اللہ کے نام پر مجھے 2-4 روٹی دے کے جاتے ہیں, وہ بھی کبھی ملتی ہے اور کبھی نہیں ملتی. لہذا ہم کبھی کھاتے ہیں اور کبھی بھوکے پیٹ ہی سو جاتے ہیں. میری یہ حالت دیکھ کر میری بیوی بھی بے حال ہو گئی ہے, اور میرے بچے بھی احساس محرومی کا شکار ہو چکے ہیں اور اکثر ہی بیمار پڑ جاتے ہیں. میں بہت غریب آدمی ہوں, میں کچھ نہیں کر سکتا. آپ سے التجا ہے کہ میری یہ کہانی اپنے چینل پر چلائیں تو شاید کوئی خدا ترس آدمی میری یہ کہانی سن کر میرا علاج کروائے, کیونکہ اگر میرا علاج نہیں ہوتا تو مجھ سمیت میرے خاندان کے 6 اور افراد بھی مر جائیں گے, کیونکہ مجھے دیکھ کر میرے گھر والے بھی مایوس ہو جاتے ہیں, اور روزانہ میرے چھوٹے بچے مجھ سے کہتے ہیں کہ ابو کیا تم مر جاؤ گے, اور اگر تم مر گئے تو ہمارا خیال کون رکھے گا, ہمیں کھانا کون کھلائے گا, ہمیں کھلونے کون لے کر دے گا, ہمیں عید کے کپڑے کون لے دے گا, ہمیں کون پڑھائے گا. جب بچوں کے یہ سوالات میرے سامنے آتے ہیں تو دل کہتا ہے کہ خودکشی کر لوں, مگر خودکشی گناہ ہے, اللہ پر سے بھروسہ اٹھ جانے کا نام ہے. مجھے اللہ پر بھروسہ ہے کہ کوئی نہ کوئی میرے علاج کے لیے ضرور آگے آئے گا اور میری زندگی بچ جائے گی. میری اس کہانی کو جلد از جلد نشر کریں, کیونکہ میں روز بروز کمزور ہوتا جا رہا ہوں. ایک تو میں کما نہیں سکتا, اوپر سے بیمار اور پریشان ہوں, اور جب میری نظر اپنے معصوم ننھے ننھے بچوں پر پڑتی ہے تو میرا دل ڈوب جاتا ہے. میں پریشان ہو جاتا ہوں کیونکہ ان کے لیے کچھ کر نہیں پاتا. اگر میرا علاج ہو جاتا ہے تو میرے سمیت میری بیوی اور میرے معصوم بچے بھی آپ کو دعائیں دیں گے, کیونکہ دعاؤں کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ کہانی تھی ان کی, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں. امداد, آواز آ رہی ہے آپ کو ہماری؟ اچھا ٹھیک ہے, سادیہ تھوڑی سی ان کی آواز کم ہے, بڑھا دیں تھوڑی. اچھا ڈاکٹر صاحب جی, آپ نے ان کی کہانی بھی سنی, میں نے رپورٹیں بھی ان کی بھیجی تھی, تو کیا آپ کا مشورہ ان کے لیے؟
دیکھیں جی, میں نے ساری ان کی رپورٹیں دیکھی ہیں, اور یہ ان کا مرض ہے وہ کرونک مائلائیڈ لیوکیمیا ہے, یہ بھی بلڈ کینسر کی ایک, اور اس میں جتنی رپورٹیں ان کی این آئی ڈی ڈی کی بھی میں نے دیکھی ہیں, سب میں آیا ہے کہ یہ فلیڈلفیا کروموسوم پازیٹیو ہے. اچھا, جو پیشنٹ فلیڈلفیا کروموسوم پازیٹیو ہوتے ہیں وہ ان کے لیے ایک دوا ہے جسے ہم امیٹنب یا نلوٹنب ہے, جو ہے تو بہت مہنگی. جب امیٹنب ہے وہ تقریباً 1200 سے 1400 روپے کا ایک کیپسول ہے, جو کم از کم چار روزانہ کھانے ہوتے ہیں اور زندگی بھر کھانے ہوتے ہیں. دوسری ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ نلوٹنب ہے, وہ بھی تقریباً 3.5 لاکھ روپے پر منتھ کا ٹریٹمنٹ ہے. یہ قابل علاج نرس ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان اور نوارٹس کمپنی کی یہ دوائی ہے. نوارٹس کمپنی والوں نے گورنمنٹ کے ساتھ مختلف صوبوں میں اسے فری دے رہے ہیں یہ, اور پنجاب میں جہاں پہ میں ہوں پنجاب میں 4 سینٹر ہیں, ایک لاہور میں, ایک فیصل آباد, ایک میرا ملتان میں اور ایک پنڈی میں. ہم اپنے اپنے ایریاز کو پنجاب گورنمنٹ نے ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے اور ہم تمام پیشنٹس کو یہ دوا فری مہیا کر رہے ہیں. یہ چونکہ دادو سے ہیں, دادو کا تعلق سندھ سے ہے اور سندھ کے پیشنٹس کا سینٹر سول ہسپتال کراچی ہے, وہاں پہ ڈاکٹر نور سمرو ہیں, وہ یہ فری دوائیں فراہم کر رہے ہیں. میں ان سے کانٹیکٹ کر کے آپ کو ان کا رابطہ دے دوں گا تاکہ یہ جو صاحب ہیں یہ وہاں نور سمرو کے پاس صاحب کے پاس چلے جائیں تو انہیں فری میڈیسن مل جائے گی اور انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, یہ 100% فری ٹریٹمنٹ لے کے جاری رکھیں گے, مگر انہیں کراچی میں سول ہسپتال تقریباً ہر ماہ جانا پڑے گا.
یعنی ایک مہینے کی دوائی دیتے ہیں ایک وقت میں؟ تو ڈاکٹر صاحب ایک وقت میں ایک ماہ کی دوائی دیتے ہیں خالی؟
جی بالکل ایک ماہ کی, کیونکہ ہمیں اسیس کرنا ہوتا ہے کہ یہ پیشنٹ کو ریسپانس کیسا آ رہا ہے. ہر بار کوئی اونچ نیچ ہو تو ہمیں اسے چینج کرنا پڑتا ہے, ہر کچھ دیکھنا پڑتا ہے.
تو امداد, یہ تو آپ کی زندگی کا سوال ہے. آپ کراچی جائیں گے نا ہر مہینے یا نہیں؟
جی میڈم جاؤں گا.
جائیں گے تو آپ کو کیا یہ بات کسی نے بتائی نہیں تھی کہ ڈاکٹر آپ سول ہسپتال میں مفت دوائی لے سکتے ہیں؟ کسی نے نہیں بتایا آپ کو؟ تو آپ جو اس میں گئے تھے این آئی بی ڈی میں, ان لوگوں نے نہیں بتایا کہ مفت دوائی بھی مل سکتی ہے؟ اچھا اچھا, تو اب ایسا ہے امداد کہ خوشی کی بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی اس بات سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک بات مجھے بتائیے, جیسے آپ نے بتایا کہ پنجاب میں 4 سینٹر ہیں, تو کیا سندھ میں صرف ایک ہے کراچی, اور کہیں نہیں مل سکتی؟
میں اس بات کو بھی کنفرم کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں. اس وقت تو یہاں بہت لیٹ نائٹ ہو چکا ہے, تو میں کل آپ کو یہ پتا کر کے بتا دوں گا. میرا خیال ہے صرف سول ہسپتال کراچی ہے اس وقت.
اچھا, تو لیکن ان کو
اسی طرح کے بی کے میں خیبر پختونخوا میں پشاور ہے اور کوئی بلوچستان میں کوئٹہ ہے.
اچھا, تو امداد صاحب, ڈاکٹر صاحب اس میں کوئی, بلکہ میں امداد صاحب کی طرف سوال پوچھتی ہوں کہ کوئی شارٹیج وغیرہ کا تو مسئلہ نہیں ہوتا کہ جیسے کراچی کے لیے کوٹا ہے دواؤں کا, اگر وہ ختم ہو گیا تو کسی مریض کو انکار کر دیتے ہیں, ہر ایک کو دیتے ہیں جو بھی جائے ان کے پاس؟
دیکھیں جی, میں اپنے سینٹر کی بات کرتا ہوں, میرے پاس اس وقت 395 پیشنٹس انرولڈ ہیں
جی,
اور میں تمام کو فری دے رہا ہوں اور وہ بڑھ رہے ہیں. ہر ہفتے میرے پاس 2-4 پیشنٹ نئے ایڈ ہوتے ہیں.
لیکن آپ سندھ کے کسی مریض کو ایڈ نہیں کر سکتے اپنے پاس؟
میں سندھ والے پیشنٹ کو پہلے میں سندھ دادو سے ملتان آنا پڑے گا, ملتان ہر مہینے آنا ان کے لیے بہت مشکل ہوگا.
مطلب بغیر دیکھے وہ دوائی نہیں دی جا سکتی, جیسے ان کو ڈاک کے ذریعے بھیج دی جائے, یہ ممکن نہیں ہے؟
نہیں جی, انہیں آنا پڑے گا اور آنے کے بعد انہیں دوا ملے گی.
اچھا, تو ان کے لیے پھر سب سے بہترین یہی ہے کہ وہ, ویسے امداد صاحب آپ سے کوئٹہ زیادہ قریب ہے یا آپ سے سندھ یہ کراچی زیادہ قریب ہے؟
کراچی
نہیں, کوئٹہ سے نہیں ملے گی کیونکہ دادو سندھ میں ہے, سندھ سے ملے گی.
اچھا, تو کتنی دور ہے دادو سے کراچی کا, کتنا فاصلہ ہے؟
500 کلومیٹر ہے.
کتنا کرایہ لگتا ہے جانے کا وہاں پر؟
500 لگ جاتا ہے.
کتنا جی؟
1000 لگ جاتا ہے 1200 آنے جانے کا.
ٹھیک ہے, آپ کے یہ جو 1200 روپے ہیں نا آنے جانے کے, یہ میں آپ کو کسی سے دلوا دوں گی, ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے, مگر آپ اپنی جان بچانے کے لیے ہر مہینے جائیے بھیا. یہ جو ہے نا, یہ دیکھیے اپنی زندگی کی ہم سب خود ہی حفاظت کر سکتے ہیں. آپ کی جو حالت ہے اس میں کاہلی مت کیجیے گا, آپ کو یہ پیسوں کا بندوبست ہم کر دیں گے, لیکن آپ دوائی ہر مہینے جا کے لیں. جی ڈاکٹر صاحب,
میں ایک چیز
ایک چیز اور میں بتا دوں کہ یہ دوا کھانے سے یہ اپنی نارمل لائف میں آ جائیں گے اور یہ محنت مزدوری بھی کر سکیں گے اور اپنے بچوں کا پیٹ بھی پال سکیں گے.
بالکل ڈاکٹر صاحب, یہ تو ہیڈ آف دا فیملی ہیں, ان کا تو پورا گھر ان کی وجہ سے اس وقت مصیبت میں پڑا ہوا ہے. میں نے فون کیا تھا تو ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی.
جی یہ انشاءاللہ اگر آپ نے 99 اپریل میں ٹائم میگزین پہ ایک پیج آیا تھا, فرنٹ پیج پہ انہوں نے ایک کہانی, انوینشن آف ونڈر ڈرگ, یہ وہ دوا ہے.
اچھا اچھا,
یہ وہ دوا 99 میں ایجاد ہوئی تھی جس میں یہ کہ بلڈ کینسر یہ ٹائپ جو ہے سی ایم ایل اس کا کیور تھا. یہ تو پیشنٹ کو لائف لانگ کھانی پڑتی ہے مگر اسے کمفرٹیبل نارمل لائف پہ لے آتی ہے, وہ اپنے سارے کاروبار کام کاج سارے نارمل کرتا ہے.
ویسے ڈاکٹر صاحب میں یہ بات آپ سے کہتی ہوں کہ آپ ظاہر ہے کہ بہت کانفرنسوں میں جاتے ہیں اور ضروری آپ بہت سے بورڈ ہوں گے اس میں شامل ہوں گے, تو کیا یہ ایسی کوئی پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ کوئی شخص جس کو معلوم نہ ہو اور وہ پرائیویٹ اسپتال میں جائے اور وہ غریب ہو تو اس کی وہ رہنمائی کریں کہ وہ کسی سرکاری اسپتال میں جا کے دوا مفت لے سکتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پیسوں سے دوا دیں اس کو, کیونکہ یہ بےچارے تو جا ہی نہیں سکے اس کے بعد, ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مفت میں لے سکتے ہیں دوائی. تو یہ تو ایک ایتھیکل ذمہ داری بھی ہے نا.
بہت دیکھیں جی, بہت سے ڈاکٹرز کو بھی اس بات کا نہیں پتا. میں ملتان سینٹر سے جو ملتان کے گرد و نواح کے علاقے ہیں ان میں مختلف جگہوں پہ جا کے اس بارے میں لوگوں کو انٹیمیٹ کر رہا ہوں مستقل, پچھلے ایک سال سے یہ کام کر رہا ہوں. تو بہت سے لوگ ہیں جنہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ سلسلہ بھی ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ وہاں سندھ والے بھی کر رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں, مگر خود سوچے جی کہ ہر جگہ پہ ایک ڈاکٹر کا جانا نور سمرو صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ ہر جگہ جا کے انفارم کریں جی کہ یہ فری دوائی دے رہا ہوں.
نہیں, نور سمرو صاحب تو نہیں, نور سمرو صاحب کے پاس ڈاکٹروں کو بھیجنا چاہیے. وہ ڈاکٹر جو کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ بہت امیر اسپتال ہیں, تو یہ غریب آدمی کو انہیں بتا دینا چاہیے کہ چونکہ اب آپ ہمارے پاس نہیں آ سکتے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ سول اسپتال جائیں گے اور مفت میں دوائی لیں گے.
ان شاء اللہ میں اس کا میں کوئی حل نکالتا ہوں. میں اپنے لیول پہ کوشش کروں گا کہ اس کمپنی کو یہ دوا جو دے رہی ہے وہ لوگوں کو انفارم کرے یا کچھ پروسیجر ایسا کرتے ہیں ٹیم یا کچھ.
بالکل, اور ڈاکٹر صاحب ہم بھی
عام لوگوں کو بھی اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے.
اور ہم ایک گھنٹے کا ایک پروگرام کر سکتے ہیں کینسر پہ خالی, اور اس میں ہم ان کو بلا سکتے ہیں وہ جو دوا دے رہے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو بتا سکیں. آپ پلیز اس میں آئیے اور رہنمائی آپ ان کی اس طرح کیجئے تاکہ لوگوں کو پتا تو لگے کہ انہیں دوائی مل سکتی ہے.
اس کے لیے میں آپ کی ہیلپ کروں گا.
ٹھیک ہے, اچھا امداد میں ڈاکٹر صاحب سے کہوں گی ہمارے ساتھ ہیں. امداد آپ کی سمجھ میں بات آ گئی نا بھائی آپ؟ اچھا تو ٹھیک ہے, اب آپ پریشان نہیں ہوئی ہے, اب آپ کو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے کہ آپ بالکل اپنا کام کاج بھی کر سکتے ہیں. یہ ونڈر ڈرگ ہے, مطلب ایسی جادو کی سی دوائی ہے ایک, جس کو آپ کھائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ کے آنے جانے کا بندوبست کر دیں گے کہ آپ ہر مہینے ایک دفعہ جائیں. بہت زیادہ اس میں پیسے بھی نہیں چاہیے, کوئی بھی آپ کو دے دے گا یہ 1200-1500 روپے, لیکن آپ ہر مہینے جا کے سول اور ڈاکٹر سومرو سے ڈاکٹر صاحب پہلے بات کریں گے, پھر میں بات کر کے آپ کا رابطہ کروا دوں گی. ٹھیک ہے, تو آپ کو میں خدا حافظ کہتی ہوں امداد, اور آرام سے ہمت سے رہیے. اور ڈاکٹر صاحب میں آپ سے کہوں گی, یاد دلاؤں گی کہ ثاقب کے لیے آپ نے بندوبست کیا تھا ڈاکٹر ہارون کا, آغا خان میں آرتھوپیڈک جو سرجن ہے ان سے بات بھی ہوئی تھی. تھوڑا سا ثاقب ہر وقت ریڈیو سے لگے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ پروگرام سن رہے ہوں گے ابھی, تو آپ انہیں بتا دیجئے کہ آپ نے ڈاکٹر ہارون سے بات کر لی ہے اور کل انہوں نے بلایا ہے انہیں 3 سے 6 بجے کے دوران درمیان. اچھا صرف ایک بات ہوئی ہے جو ڈاکٹر ہارون بھی جو جی آپ بتائیے تھوڑا سا.
نہیں میں نے کہا ضرور کل چلے جائیں, ڈاکٹر ہارون سے میری بات ہو چکی ہے, وہ انشاءاللہ ان کی ہیلپ کر دیں گے.
جی ہاں, وہ تو بالکل تیار ہیں اور وہ اس کے لیے بھی تیار تھے, انہوں نے بلکہ مجھے کہا کہ یہ کیونکہ بلدیہ ٹاؤن میں رہتے ہیں تو وہاں پہ مرشد آباد ایک مرشد اسپتال ہے تو وہاں پہ بھی یہ جا سکتے ہیں, لیکن کیونکہ میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی ریکمینڈ کیا ہے آپ کو ہارون صاحب, آپ پلیز ان کو دیکھ لیجیے, وہ بس اب چاہتے ہیں کہ آغا خان میں ان کو دیکھا جائے. تو ابھی انشاءاللہ کل جائیں گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ اس پروگرام میں آئے, اور امید ہے کہ آئندہ جب آپ آئیں گے تو ہم یہ ساری اپڈیٹس آپ سے لیں گے کہ آپ نے جو ایتھیکل معاملات ہیں اس پہ کیا بات چیت. بہت شکریہ. تو سامعین ڈاکٹر ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اور خدا حافظ میں آپ کو کہوں گی. پروفیسر ڈاکٹر احمد اعجاز مسعود صاحب ہمارے ساتھ تھے ملتان سے, نشتر میڈیکل کالج کے آنکولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں یہ, اور ہمارے اب بہت ہی چہیتے ڈاکٹر بن چکے ہیں. ہمارا جو بھی چہیتا ڈاکٹر بنتا ہے اس کی مصیبت میں جان آ جاتی ہے, کیونکہ جب بھی ہمارے پاپ پر کوئی مصیبت پڑتی ہے ہم جھٹ سے ان کو فون کھڑکا دیتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت ہی نیک کام ہے, آپ کرتے رہیے. اور چلیے اب سامعین, کالر تو ہمارے ساتھ کئی آئے تھے لیکن ساری اس لیے نہیں لے رہی کہ یہ آج کا پروگرام اس نوعیت کا ہے جس میں بہت ضروری تھا ڈاکٹر صاحب کو ان لوگوں سے بات کرنا. اب ایک ہم بڑی پیاری سی کہانی سنتے ہیں اور یہ ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ سے سنا رہے ہیں, یعنی مانچسٹر انگلینڈ سے سنا رہے ہیں. سلامت حسین ان کا نام ہے. تو سلامت حسین بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان کو ہم ابھی سادیہ آ گئے ہیں. سلامت صاحب, ان کو سادیہ فون پہ لیتی ہیں, لیکن جب تک یہ آتے ہیں تب تک آپ ان کی کہانی سنیے. اتنی اچھی, اتنی امید بھری اور پیاری کہانی ہے, آپ کو بہت اچھی لگے گی.
میرا نام سلامت حسین ہے. میرا تعلق آزاد کشمیر کے دور دراز علاقے بمبر سے ہے. میں نے جب ہوش سنبھالی تو میرے گاؤں میں بجلی اور پانی کی سہولت میسر نہیں تھی. میں اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا. گھر کے مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے. میرے والد صاحب کا نام محمد لطیف ہے. والد صاحب کی چھوٹی سی دکان تھی جس سے بمشکل گزارا ہوتا تھا. لیکن مشکل مالی حالات کے باوجود والد صاحب نے ہم چاروں بھائیوں کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی. میرے والد صاحب تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے تھے, اس لیے وہ ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے کہ کچھ بھی ہو آپ لوگوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے. مجھے اب بھی یاد ہے جب میں گاؤں کے پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا, والد صاحب صبح صبح اپنی دکان پہ چلے جایا کرتے تھے اور شام کو جب واپس گھر لوٹتے تو میرے لیے بہت سی ٹافیاں لایا کرتے تھے اور پھر مجھے پوچھا کرتے تھے کہ آج تم نے اپنا سبق یاد کیا کہ نہیں, اور پھر وہ میری تختی دیکھا کرتے تھے. وہ میری اردو کی لکھائی پر خصوصی توجہ دیتے تھے, میری رہنمائی کرتے تھے. یہی وجہ تھی کہ میں ہمیشہ کلاس میں ٹاپ کرتا تھا. اس سے والد صاحب بہت خوش ہوتے اور مجھے انعام دیتے. ہماری پرورش میں جہاں والد صاحب نے اہم کردار ادا کیا, وہاں میری والدہ کی ان تک محنت بھی شامل ہے. بہنیں چونکہ چھوٹی تھیں اس لیے گھر کے سارے کام کاج والدہ صاحبہ خود کیا کرتی تھیں. میں نے انہیں بچپن میں سوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. صبح جب میری آنکھ کھلتی تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہوتی. سب سے پہلے اٹھ کر وہ نماز پڑھتی, پھر پانی لینے چلی جایا کرتی. پانی کوئی ایک کلو میٹر یا ڈیڑھ کلو میٹر کے فاصلے پر تھا, وہ وہاں پر اپنی باری کا انتظار کرنا پڑتا تھا. گھڑوں میں بھر کر سر پر اٹھا کر لانا پڑتا تھا. صبح کی روشنی ہونے سے پہلے وہ گھر کے استعمال کے لیے پانی اکٹھا کر لیا کرتی تھی. اس کے بعد بھینس کا دودھ دوہنا اور پھر ہم بہن بھائیوں کو ناشتہ تیار کر کے دینا اور پھر اسکول بھیجنا, اور اس کے بعد پھر گھر کے باقی کام کاج. میں نے پرائمری تک تعلیم اپنے گاؤں کے اسکول میں حاصل کی. اس کے بعد والد صاحب اور بڑے بھائی نے مجھے شہر کے اسکول میں داخل کروا دیا. میرا یہ اسکول میرے گھر سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا اور یہ سب پہاڑی علاقہ تھا. سارا سفر ہر روز پیدل طے کر کے اسکول جانا اور پھر واپس آنا, روزمرہ کا معمول یہی تھا. میں اپنی تعلیم میں مصروف رہا. اس دوران والد صاحب اور گاؤں کے بزرگ پانی کے حصول کے لیے مختلف کوششیں کرتے تھے. دو مختلف جگہوں پر کنویں کھودے اس امید پر کہ شاید پانی آ جائے, لیکن بدقسمتی سے کنواں تعمیر ہونے سے پہلے بارشیں شروع ہو جاتی, کنواں گر جاتا. اس طرح ان کی ساری محنت اور پیسہ ضائع ہو جاتا. جب یہ کنواں کھودنے والا سلسلہ ناکام ہو گیا تو پنجاب سے بورنگ کرنے والی ٹیم لائے گی, لیکن وہ بمشکل 10 فٹ گہرائی تک جا سکی اور زمین کی سختی کا عذر لے کر وہاں سے چلی گئی. اب ہمارا سارا دار و مدار بارش کے پانی پہ ہوتا تھا. اپنے پینے کے لیے اور مویشیوں کے لیے بارش کا پانی استعمال کرتے تھے. پھر ایک اور ٹیم کو لایا گیا جو بورنگ کرتی تھی. یہ سب کسی مشین کے بغیر سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. ان لوگوں نے کام شروع کیا تو ہر گاؤں والا پر امید تھا کہ پانی آ جائے گا. پھر خدا کی مہربانی سے پانی کا ہینڈ پمپ لگ گیا. جس دن ہینڈ پمپ لگا اس دن ہمارے گاؤں میں جشن کا سماں تھا. خوشی میں تبرک تقسیم کیا گیا. تمام گاؤں والے اپنے اور مویشیوں کے لیے اس ہینڈ پمپ سے پانی حاصل کرتے. اس کے کچھ سالوں بعد گاؤں میں بجلی بھی آ گئی, لیکن سڑک کا مسئلہ جوں کا توں رہا. حتیٰ کہ میں نے گریجویشن مکمل کر لیا. اس سارے علاقے میں شاید میں تیسرا یا چوتھا گریجویٹ تھا. میرے بڑے بھائی نے ایم بی اے کر لیا تھا. میں نے گاؤں کے بچوں کی تعلیمی حالت دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ یہاں پر بچوں کے لیے انگلش میڈیم اسکول کھولا جائے. ہمارے علاقے سے بچے میٹرک پاس نہیں کر سکتے تھے, جس کی بنیادی وجہ ان کی بنیادی تعلیم کی کمزوری تھی اور سب سے زیادہ فیل بھی انگلش میں ہی ہوا کرتے تھے. میں نے جب اس بارے میں گاؤں کے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے میری ہمت بندھائی اور تعاون کرنے کا وعدہ کیا. میں نے گاؤں میں ایک 2 کمروں پر مشتمل بلڈنگ کو کرائے پہ حاصل کیا. نرسری کلاس کا آغاز کر دیا. گاؤں کے لوگوں کا رسپانس بہت ہی اچھا تھا. انہوں نے بچوں کو اسکول داخل کروا دیا. اس طرح ایک اچھی فضا بن گئی. بچوں کو پیار محبت سے پڑھانے لگا. ان کو اے بی سی سکھانا شروع کر دی جو پہلے وہ 6ٹی کلاس میں جا کر سیکھا کرتے تھے. پھر نرسری سے پریپ اور ون تک کلاس آگے چلتی گئی. میں نے کہوں کہ چھوٹے بچوں میں اتنی زیادہ صلاحیتیں دیکھی کہ انسان حیران رہ جائے. ایک بہترین سیٹ اپ بن گیا جس علاقے کے بچے میٹرک تک نہیں کر سکتے تھے, آج وہ ماشاءاللہ ایف ایس سی اور بی ایس سی کر چکے ہیں, اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ یہ پودے میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہیں. میرے بڑے بھائی اصول روزگار کے لیے برطانیہ چلے گئے, گھر کے حالات کافی بہتر ہو گئے تو انہوں نے مجھے بھی وہاں بلا لیا. میں نے جب یہاں کی تعمیر و ترقی دیکھی تو سوچا کہ میرے گاؤں اور یہاں کے لوگوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے, اور شاید اس سے بھی زیادہ ہے. دنیا اب جب کہ 4G ٹیکنالوجی استعمال کر رہی ہے, میرے گاؤں میں موبائل کے سگنل اب بھی نہیں ہیں. میرے یہاں پر ایک دوست کشمیر کے پسماندہ علاقوں میں رفائی کام کر رہے تھے. میرے دوست کا نام حاجی محمد بشیر ہے, تو میں خود بھی تعاون کرتا اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کار خیر میں حصہ لینے کا کہتا. ہم نے غریب بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں کام کرنا شروع کر دیا. اس طرح جو بچہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم حاصل نہ کر سکتا, اس کو ہم کتابیں, بستہ اور ماہانہ وظیفہ دیتے. اس کے ساتھ ساتھ بیسک ہیلتھ یونٹ تعمیر کیے ہم نے, اور گورنمنٹ سے وہاں پر عملہ تعینات کروایا. غریب اور لاچار افراد جن کا کمانے والا کوئی نہیں اور گھروں کی حالت انتہائی خستہ ہوتی, ہم ان کو ری بلڈ کر کے دیتے. اس طرح جہاں مساجد نہیں وہاں مساجد بنوائی, پانی کا جہاں مسئلہ تھا وہاں ہینڈ پمپ لگوائے. چونکہ میں نے گریجویشن کی ہوئی تھی تو مجھے یہاں جاب کرنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی. میں نے یہاں برطانیہ میں ایف ایم ریڈیو اسٹیشن پر کام شروع کر دیا, اور ساتھ ساتھ صحافت کے پیشے سے وابستہ ہو گیا. ریڈیو میرا بچپن سے ہی شوق تھا. میں وائس آف امریکہ کو بہت عرصے سے سنا کرتا تھا جب ریڈیو آپ کی دنیا شروع نہیں ہوا تھا. میں نے اپنا تعلق برطانیہ آ کر وائس آف امریکہ سے نہیں توڑا. اس وقت 15-20 روپے کا وہ ایک سیل ملا کرتا تھا جو ڈالتے تھے, دو دن ہی نکالتا تھا. تو بڑا خوبصورت منظر ہے وہاں کا, گاؤں ہے, چاروں طرف پہاڑے ہیں. تو اس کے شارٹ ویو پہ تب جایا کرتا تھا پہلے پروگرام نا, میڈیم ویو میں تو بعد میں آیا نا. تو شارٹ ویو کے لیے پھر آپ کو جگہ صحیح ڈھونڈنی پڑتی ہے, ایریل نکال کے باہر, پھر بڑے خاموشی سے سائلنس. شام کو اس وقت ویسے ہوتی خاموشی ہے, گاؤں میں اتنا شور تو نہیں ہوتا ہے, تو وہاں پہ سنا کرتا. بڑی پرانی اور بڑی اچھی یادیں وائس امریکا کے ساتھ.
تو آپ نے بل نہیں بھیجا ابھی تک ہمیں؟
آپ کی محبتیں جو ہیں وہی ہمارے لیے بل ہے.
بہت اچھی کہانی ہے, مجھے تو یہ خوشی ہے کہ ایسی کہانیاں, مجھے بہت انتظار رہتا ہے کہ جو کچھ کیا ہو انہوں نے. آپ نے جو گاؤں میں بچوں کو پڑھایا, تو کوئی ایسا بچہ جس کی کامیابی پہ آپ بہت خوش ہیں؟
بہت سارے بچے جو ہیں وہ, شاید کوئی بچہ ہو جو میٹرک نہ کر سکا ہو, تقریباً سبھی بچے کر چکے ہیں. لیکن وہاں پہ میں نے ایک تجربہ عجیب قسم کا, جب میں نے اسکول کھولا تو میرے پاس ایک 20 سال کی عمر کا ایک لڑکا آیا جو معذور تھا پولیو کی وجہ سے, اس کی دونوں ٹانگیں کام نہیں کرتی تھیں. یاسر نام تھا اس کا. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ سر میں نے پڑھنا ہے, میں پڑھنا نہیں جانتا ہوں. میں بڑا حیران ہوا کہ میں نے کہا کیا پڑھو گے؟ کہتا ہے کہ میں میٹرک کرنا چاہتا ہوں. میں ٹھیک ہے, میں تمہارا ساتھ دوں گا, میں تمہیں پڑھاؤں گا. آپ یقین کریں کہ میں نے نرسری کی کتابیں اس کو دیں, نرسری کی میں اس کو تیاری کروانی شروع کر دی. اس نے نرسری کیا, پریپ کیا, 1, 2, 3, 5 کا ایگزام میں نے اس کو پہلے سال میں کروا دیا. اس کو بہت شوق تھا, بہت شوق تھا. پھر اس کے بعد 8ویں تک جو ہے وہ اس کا ایگزام, 8ویں تک اس نے پرائیویٹ دیا, کیونکہ میرا اسکول جو ہے وہ نرسری 3 کلاس تک کی تھا. 5ویں تک میں نے اس کو تیاری کروائی, پھر 8ویں تک اس کو تیاری کروائی, 8ویں کا اس نے ایگزام دیا. پھر میں چونکہ برطانیہ آ گیا, 8ویں سے باقی ہائی اسکول جو ہے وہ گورنمنٹ کا وہ بہت دور تھا, تو وہاں پہ ٹرانسپورٹ کا مسئلہ تھا, وہ وہاں سے آ جا نہیں سکتا تھا. تو وہ وہاں تک کی تعلیم حاصل کرتا. بعد میں اس میں خودداری بہت تھی, پڑھنا چاہتا تھا. وہ کہتا تھا کہ میں تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں. بعد میں اس نے سیکھ لیا, یہ کپڑے سینے کا جو کام ہے نا, وہ سلائی کرتا تھا, دکان اس نے ڈال لی. تو مجھے یہاں پہ پتا چلا بعد میں کہ وہاں پہ دکان پہ ہی وہ بیٹھا ہوا تھا, تو اس کو سانپ نے کاٹ لیا اور وہ بےچارا فوت ہو گیا.
بہت بڑی کہانی ہے ان کی زندگی کی, مطلب
جی ہاں. وہ اس میں ایک ول تھی آگے بڑھنے کی, اور خودداری والی جو ہے نا اس کے اندر وہ بات تھی.
تو سلامت, آپ نے جو اسکول شروع کیا تھا اس کا کیا نام تھا؟
میرے اسکول اکرا پبلک اسکول میں نے اپنے اسکول کا نام رکھا تھا. ماشاءاللہ ابھی تک وہ اسکول میرا جو بہترین ہے, ابھی تک ابھی وہاں پہ 7 کلاسیں چل رہی ہیں, اور میرا وہاں کے جو ہے نا بچوں سے اور جو اساتذہ گرام ہے وہاں سے ان سے مسلسل رابطہ رہتا ہے.
تو وہ اسکول کون چلا رہا ہے؟
جب میں یہاں پہ آیا تو پھر میرے پاس ایک رستہ تھا کہ اب میں یہ چاہتا تھا, کیونکہ اسکول سے مجھے بہت محبت تھی, یہاں پہ بھی آنا میرا ضروری تھا. تو پھر وہ وہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے, ریڈ فاؤنڈیشن, یہ آزاد کشمیر کے رورل ایریاز جو ہیں وہاں پہ کام کرتی. یہ آزاد کشمیر کے دور دراز علاقے جو ہیں جہاں پہ اچھی تعلیم کا کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے, تو انہوں نے وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اسکول بنائے تھے. تو پھر میں نے جو ان کے ہیڈ تھے نا ممبر میں, میں نے ان سے بات کی. پھر میں نے اسکول ان کے ہینڈ اوور کیا تو ابھی تک وہ چلا رہے ہیں. پھر میں نے یہ دیکھا بچی جو بچوں کے اندر صلاحیتیں, مثلا نرسری کلاس کا بچہ 3 یا 4 سال کا بچہ ہوتا تھا, 5 سال کا بچہ, لیکن میں نے ان کو اتنی صلاحیت, میں ان کو کہتا تھا کہ یہ میں تمہیں ہوم ورک دے رہا ہوں 5 منٹ کے لیے, آپ نے مجھے یہ اپنی نوٹ پیپر لکھ کے دینا ہے, اور جیسے میں لکھ کے دیتا ایک 20 سال کا ٹیچر جیسے ان کو لکھ کے دیتا تھا ہاؤ بو وہ کاپی کر کے مجھے دے دیتے تھے.
اچھا سلامت, یہ بتائیے کہ آپ نے کہا کہ آپ کے دو بشیر صاحب جو ہیں اور آپ لوگ مل کے کر رہے ہیں, تو کوئی سکسیس اسٹوری آئی وہاں سے سامنے جن لوگوں کی آپ مدد کر رہے ہیں؟
جی ہاں, وہ ایسے بچے جو جن کا گھر کا گزارا بہت مشکل تھا, وہ چھوڑ چکے تھے تعلیم حاصل کرنے کے لیے, کہہ رہے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے, ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں رہنے کے لیے, کھانے کے لیے نہیں ہے, پڑھنا تو دور کی بات ہے.
تو سلامت ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم. سلامت صاحب.
وعلیکم السلام.
بھائی آپ کی تو کہانی پہ آپ کو فیس بک پہ بھی بہت سے میسیجز میں نے دیکھا, آپ کو جواب بھی دے رہے تھے, تو میں جلدی سے نام پڑھ دیتی ہوں. فیس بک پہ کافی سارے پیغامات تھے اور اس بچے کے لیے بھی اور پھر آپ کے لیے بھی, تو نام ہمارے ان لوگوں کے جو اب تک میں نے پروگرام میں آنے سے پہلے لکھے تھے وہ تھے ایم ابراہیم سومرو, شاہد حسین شگری, لائق ہم تم ساتھ, یہ فیس بک کا نام ہے ان کا, ضیاء اللہ, محمد فیض, بلیک منظور احمد, ایم ریاض رضا, شفیق احمد, علی اکبر, سید سہیل خان, عامر جمیل. سریندر چودھری نے پلوامہ سے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کا تعلق کون سے کشمیر سے, بھارت کے زیر انتظام یا پاکستان؟
جو ہے نا یہ آزاد کشمیر سے ہے, پاکستانی زیر انتظام.
اچھا اچھا, جاوید خان خیل اور جی ایم کمار جو ہے انہوں نے کمنٹ کیا تھا آپ کے اسکول بنانے پہ کہ تعلیم جو ہے ظلم کے خلاف سب سے بڑا جہاد ہے. میں ویسے اس سے اتفاق کرتی ہوں, اس سے بڑا تعلیم سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہوتا, آپ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا آپ کہاں مانچسٹر میں رہتے ہیں؟
جی میں مانچسٹر میں ہوں.
ہماری پروڈیوسر سعدیہ سعید ہیں, وہ کہہ رہی تھیں کہ مانچسٹر میں میری بھابھی بھائی رہتے ہیں ناہید اور زبیر, ان کو سلام کہہ دیجیے گا. تو آپ کے لیے ڈھونڈنا تو مشکل ہے,
بہت اچھی بات ہوگی, تو پھر ہم گرائی ہو گئے.
آپ گرائی ہو گئے, اور میرا ایک دوست رہتا ہے وہاں پہ, اس کی عمر ہوگی کوئی 4 سال, سارنگ زیب اختر اس کا نام ہے, بہت پیارا بچہ ہے اور اتنا باتونی ہے, کبھی میں آپ کو اس کے بارے میں بتاؤں گی تو آپ اس کا انٹرویو چھاپیے گا, بہت ہی پیارا سا بچہ ہے, وہ یہاں امریکہ آیا تھا تو میری سے ملاقات ہوئی تھی, سارنگ نام ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے بہت سے گرائیں بھیج رہے ہیں. کیسی, تھوڑا سا بتائیے مانچسٹر کے بارے میں, بہت پاکستانی ہے وہاں پر, ہے نا؟
جی ہاں پاکستانی بہت ہیں یہاں پہ, میرپور کی یونیورسٹی کافی ہے اور فیصل آباد پاکستان سے کافی بندے.
اچھا, تو آپ کی آج ہم نے تصویریں بہت سی ڈالی, سب سے زیادہ خوشی تو مجھے آپ کے والد اور والدہ کی تصویر جو ہے, آپ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ, تو حیات ہیں آپ کے والدین ابھی؟
جی الحمدللہ حیات ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر رہے, انہیں والدین کی وجہ سے آج میں یہاں تک بہت جدوجہد کی ہے.
بالکل, تو کہاں ہیں والدین؟
سب سے بڑے بھائی جو ہیں وہ اسکول ٹیچر ہیں.
اچھا,
اور ان سے چھوٹے جو ہیں وہ برطانیہ آ گئے تھے, ان سے چھوٹے والد صاحب نے محنت کروا کے ان کو ایم بی اے کروایا, وہ بینک مینیجر ہیں اور سب سے چھوٹا میں ہوں.
تو آپ نام تو بتا دیں تاکہ وہ بھی خوش ہوں گے, ہمارے بھائی نے ہمارا نام لیا ریڈیو پر. آپ نام نہیں لیتے کسی کا؟
سب سے بڑے بھائی کا نام منور حسین ہے, ان سے چھوٹے جو ہیں وہ محمد انور ہیں, اور ان سے چھوٹے کرامت حسین ہیں, اور میں چھوٹا ہوں اسلامت حسین.
اور بہنیں کتنی ہیں آپ کی؟
جی میری دو بہنیں ہیں, ایک کا نام نسیم اختر ہے اور چھوٹی کا نام تسلیم اختر ہے, بڑی بہن یہیں پہ ہوتی ہیں اور چھوٹی جو ہے وہ ادھر گاؤں میں ان کی شادی ہوئی ہے.
تو سب بھمبر میں ہیں یہ سارے لوگ؟
جی ہاں, بھمبر یہ ڈسٹرکٹ ہے ایک, پہلے یہ میرپور کے ساتھ ہوا کرتا تھا, اب الگ ڈسٹرکٹ بن گیا ہے, تو بھمبر میں یہ باقی جو ہیں, صرف میرے ایک بڑے بھائی یہاں پہ ہیں اور ایک میری بہن یہاں پہ رہتی ہیں.
تو امی ابو آپ کے نہیں آئے یہاں پہ انگلینڈ؟
نہیں, وہ وزٹ کے لیے تو 2-3 دفعہ آ چکے ہیں, لیکن ان کو یہاں کا موسم جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا, وہ کہتے ہیں کہ یہاں کا موسم تمہارے لیے ٹھیک ہے ہمارے لیے ٹھیک نہیں, یہاں پہ بہت ٹھنڈ ہوتی ہے.
اچھا, تو چلیے سلامت, اب آپ نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے بہت سی کہانیاں بھیجیں گے, اور آپ کے یہ
میرے پاس ہیں, بہت سے لوگ میرے جاننے والے ہیں یہاں پہ,
مگر اتنی اچھی کہانی ہونی چاہیے جیسے آپ کی کہانی ہے.
بالکل, میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ اچھی اچھی کہانیاں جو ہیں وہ وائس ہمارے کے لیے آپ کو,
آپ آڈیو ویڈیو جس طرح بھی بھجوا دیں نا, بہت اچھا رہے گا وہ. تو چلیے سلامت, آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی اس پروگرام میں, اور مانچسٹر میں سب کو ہمارا سلام کہہ دیجیے گا. تو سامعین, یہ سلامت حسین تھے مانچسٹر انگلینڈ سے, ہماری پروڈیوسر سعدیہ اسد تھیں, شہناز عزیز کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے,
اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔